إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا مدبر ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام دختران ملت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست اور احباب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد تھے, انہوں نے قرآن اور حدیث کو دین کو اپنے آنکھوں کے سامنے ابتدا اور مکمل ہوتے ہوئے دیکھا. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کی زندگیوں میں سب سے پہلے اسلام کے قانون کی تنفیذ کی گئی, نافذ کیا گیا اور اسلام جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے عملی شکل میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں پیش کیا گیا. صحابہ کے حالات ہم جتنا بھی پڑھیں کم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ برگزیدہ ساتھی, ان کے دوست و احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا اور کہا کہ سب کے سب جنت پہ جائیں گے, ان کے درمیان فرق مراتب ہیں. فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے, لیکن سب کے سب جنت میں جائیں گے. ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت سارے ایسے درخشاں پہلو ملتے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں, جن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ان کا اخلاص, ان کی قربانیاں, تڑپ, جذبہ اور ولولہ اور حسن عمل, ایثار و قربانی, اس کی مثال تاریخ کے کسی اور جماعت میں نہیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک صحابی کو اس طریقے سے چنا. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین یہ محسوس کرتے تھے کہ ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبوب اور پیارا ہے. ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت اور پیار سے پیش آتے تھے, اور آپ کی تربیت ایسی تھی کہ اللہ اکبر, ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ سے زیادہ قریب ہوں. اسی وجہ سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول, آپ کے پاس سب سے پسندیدہ انسان کون ہے, کس سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ. کہا کہ مردوں میں سوال کرتا ہوں. کہا ان کے ابو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے, ان کو ڈر ہو گیا کہ میرا ذکر کہیں آیا ہی نہیں, خاموش ہو گئے. ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے کہ آپ سارے صحابہ سے زیادہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن واقعہ کچھ ایسا نہیں تھا. بہرحال, لیکن ایک ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات ہیں, ایسی فضیلتیں آپ نے بتائیں جو ایک میں جو خوبی ہے وہ دوسرے میں نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کے بعد محدثین نے اپنی کتابوں میں صحابہ کے مناقب کا ذکر کیا. صحابہ کی کیا فضیلتیں ہیں, ان کا کیا مقام ہے؟ عائشہ مبشرہ رضی اللہ اجمعین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, آل بیت, آپ کی بیویاں, آپ کے رشتہ دار, پھر مہاجرین کی تعریف, پھر انصار کی تعریف. بہرحال, ہم آج کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں سے کچھ ایسے واقعات ہم ذکر کریں گے. اسے امید ہے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا وہ اخلاص, ان کے وہ اخلاق, ان کے وہ آداب ہمیں عطا فرمائے, تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ رہنے کا, جنت میں ان کے ساتھ رہنے کا ہمیں اللہ تعالی موقع نصیب عطا فرمائے. شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ ایک بدو دیہات کا ایک آدمی مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھے اخلاق ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے ایک قافلے میں, ایک سریے میں بھیجا. گئے اور غازی بن کر, کامیاب بن کر واپس ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی آیا تھا اس میں سے ان کو بھی حصہ دیا. جب دیا تو انہوں نے کہا, اللہ کے رسول, میں یہ دنیا کی چیزیں لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں. ما علی ھذا اتبعتک, میں جو آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو فالو کر رہا ہوں, یہ مال غنیمت لینے کے لیے نہیں, مجھے نہیں چاہیے. میں اس لیے آیا ہوں کہ دشمن کی تیر یہاں آئے اور ادھر سے نکل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. وہ صحابی کا شوق دیکھیے, جذبہ دیکھیے, زندگی کا مقصد دیکھیے. دنیا کمانے کے لیے, دنیا کی زندگی کے لیے نہیں آیا ہوں. کہا, میں چاہتا ہوں, میں اس لیے تمہارے ساتھ آیا ہوں کہ دشمن کی تیر یہاں سے لگے, ادھر سے نکل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں. جنت میں جانا میرا مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو ویسے ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو. اس کے بعد ایک جنگ میں گئے, لڑے میدان میں, شہید ہوئے. روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جس جگہ انہوں نے اشارہ کیا اسی جگہ تیر لگی اور وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. جو ان کا مقصد تھا, زندگی کا مقصد کہ جنت میں جائیں, وہ جنت مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ تیرے لیے دنیا کے لیے نہیں, بس تیرے لیے, تجھ کو خوش کرنے کے لیے, آخرت کے لیے اس نے جو ہے لڑا اور اپنی جان تیرے حوالے کر دی. شروع اسلام میں کفار مکہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کو جو کمزور تھے, جو غلام تھے, ان کو بڑی تکلیف دیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, بزنس مین تھے. وہ غلاموں کو جو مسلمان ہوئے ان کمزوروں کو خریدتے اور اللہ کے راستے میں آزاد کرتے تاکہ ان کو یہ ان کے آقا جو غیر مسلم ہیں, جو کافر ہیں, تکلیف نہ دیں, ان کے عذاب سے یہ بچ جائیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے بلال سیدنا اعتقہ سیدنا, بلال ہمارے سردار ہیں, ان کو آزاد کرنے والے بھی ہمارے سردار ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشغلہ تھا, پیسہ آتا تو جو غریب صحابہ, جو غلام صحابہ تھے, ان کو ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیتے تھے. ان کے والد جو مسلمان نہیں ہوئے, جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہوئے, ابو قحافہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد, انہوں نے کہا ارے بیٹے کیا ہے, مالی اراک تعتق رجالا او رقابا ضعافا, ارے تم تو کمزور لوگوں کو جو ہے آزاد کر رہے ہو, ان کو آزاد کرنے سے کیا فائدہ ملے گا, ہٹے کٹے طاقتور لوگوں کو آزاد کرو, ضرورت پر تمہارے کام آئیں گے, تمہارے ساتھ رکیں گے, کھڑیں گے, مدد کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو, میں آزاد کر رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, انما ابتغی وجہ اللہ, میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آزاد کر رہا ہوں, میں دنیا میں یہ لوگ کچھ کام آئیں گے, ان کی طرف سے کچھ مدد ملے گی, اس امید سے نہیں کر رہا ہوں. مفسرین کہتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى, کہ سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ضرور دوزخ کے عذاب سے بچایا جائے گا جو اپنے مال کو اپنی پاکیزگی کے لیے دیتا ہے, اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے. یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی جملے کے بارے میں, اسی واقعے کے بارے میں کہ میں آزاد کر رہا ہوں اس لیے ان غلاموں کو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کے عذاب سے آزاد کرے اور مجھ سے خوش ہو جائے. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے, اخلاص, للہیت, اللہ کے راستے میں قربانی کی بے مثال واقعات. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے. آپ کے انتقال کے بعد سن 19 ہجری میں ہرقل بادشاہ کی طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کمانڈر بنا کر ایک فوج روانہ کرتے ہیں. عبداللہ بن حذافہ جاتے ہیں لیکن دشمنان اسلام مسلمانوں کی اس پوری فوج کو اس طریقے سے گھیر لیتے ہیں کہ سب قیدی بن جاتے ہیں, سب کے سب قیدی بن جاتے ہیں. ہرقل عیسائی تھا, کرسچن تھا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ جو کہ فوج کے کمانڈر تھے ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے, میں تمہیں میرے ساتھ بادشاہت میں برابر برابر کا شریک بناؤں گا، میری آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ارے یہ آدھی بادشاہت تیری کیا پوری دنیا بھی دے دے، میں جو ہے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، میں توحید کو چھوڑ نہیں سکتا، پوری دنیا کی بادشاہت بھی اگر مل جائے تو میں ہرگز تیرے اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہرقل بار بار کہتا ہے، کئی دنوں تک ان کو روک کے رکھتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ سارے حربے ناکام ہو گئے اور کسی بھی طریقے سے ان کی رائے بدل نہیں رہی ہے۔ آخر کہتا ہے کہ چلو ان کے سامنے ایک قیدی کو لے جا کر جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ اس کا حشر کیا ہوگا۔ ایک قیدی کو لے جایا جاتا ہے اور لے جا کر جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں زندہ ڈالا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو لے جایا جاتا ہے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ یہ لوگ دوبارہ بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی بات مان جائے، ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہو، تو لہذا بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کیا بات ہے، تمہارے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تم رو رہے تھے، کیا تم ہمارے پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ نہیں، میں یہ سوچ کر رو رہا تھا ایک ہی ایک جان ہے جو میرے پاس ہے، جس کو میں اللہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا، کاش میرے بدن میں جتنے بال ہیں میری اتنی جان ہوتے اور ہر جان میں اس طریقے سے اللہ کے حوالے کر دیتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ میں یہ تمنا کر رہا تھا، میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ اللہ کا دیا ہوا صرف میرے پاس ایک ہی ایک جان ہے اور اس ایک جان کو میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہرقل کا بادشاہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی، ان کے ایمان، ان کے جذبے کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو جب تمہارا واقعی ایسا ایمان ہے تو میری آخری پیشکش یہ ہے کہ تم میرے پیشانی پر ایک بار چوم دو، میں ایک بوسہ دے دو، میں سارے تمہارے ساتھ تمہاری قیدی تم کو میں آزاد کر دوں گا اور تم کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ میں چوموں گا لیکن اس شرط پر نہیں کہ صرف تم مجھے چھوڑو گے، میرے ساتھ میری فوج کو بھی تم چھوڑو گے۔ ہرقل اس بات کو مانتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی بادشاہ کے پیشانی کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو سن کر اور اس حکمت عملی کو سن کر کہتے ہیں، یہاں جو بھی ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر آدمی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومے، ان کے سر کو چومے، اس شخص نے اتنے مسلمانوں کو بچا کر یہاں تک لایا، یہ کتنی بڑی حکمت عملی تھی۔ اور اس طریقے سے کہہ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چومتے ہیں ان کے سر کو، اور سارے صحابہ جو مسجد میں حاضر تھے سب چومتے ہیں۔ میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ صحابہ کے اندر اخلاص، للہیت، ایثار و قربانی کس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کا راز ہے، سارے قرآن کریم کا راز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, اس کی نماز ناقص ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں یہ عظیم آیت سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں, زندگی اللہ کے لیے گزاریں, دین کو قائم کرنے کے لیے, حق کو قائم کرنے کے لیے خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں, اور یہ کام کریں تو اللہ کے لیے کریں اور اللہ کی مدد سے کریں. انسان اپنی طاقت پر کچھ نہیں کر سکتا ہے, انسان اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے آدمی مسلمان مؤمن حق کو قائم کرنے کے لیے زندگی گزارے اور اللہ کے لیے یہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اگر اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے وہ مدد نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے. انسان اپنی زندگی میں, اخلاص کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا اور یہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے, ہمارے طرف سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, کہ کوئی شر, کوئی برائی, کوئی تکلیف ہماری طرف سے جا نہیں سکتی اور کوئی اچھا عمل کرنے پر ہم قادر نہیں ہو سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو. ایمان اور توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر ایمان اور اللہ ہی پر بھروسہ, یہ چیز صحابہ کی زندگیوں میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ ایمان اور وہ یقین, وہ عبادت, وہ عمل, وہ جذبہ اور وہ اخلاص عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ میدان حشر میں ہمیں بھی جگہ نصیب ہو. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.